نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ابھی تک جو بات ہم نے دیکھی وہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا مسلمانوں پہ کیا اثر ہوا اس کو دیکھا. آج ہم دیکھیں گے پیج نمبر 113 سے کہ کس طرح سے آپ دشمنی، مخالفت، ایذا رسانی، تکلیفیں دینے، اس سے بڑھ کر اب مسلمانوں کو کچھ پیشکشیں کرنے، رغبتیں دلانے پہ آ گئیں. یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ دشمن ایک خاص حد تک مسلمانوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب مسلمان نہیں ڈرتے تو پھر ایک اور ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ ان کو لالچ دو، ان کو خریدو، ان کو کچھ دنیا کی ایسی مراد دے دو. اور اصل میں اندر سے یہ دشمن کی شکست کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی شکست کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو کچھ اسی قسم کے حالات ہوئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت حمزہ بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو اب دن بدن مضبوط ہوگا، چنانچہ کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ کے نبی ہماری بات بھی مان لے اور اس طرح سے ہمیں زیادہ نقصان بھی نہ ہو. کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا، اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اس نے ایک مشورہ دیا اپنے لوگوں کو کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو وہ چیز ہم ان کو دے دیں گے اور وہ ہم سے باس رہیں گے. یہاں سے آپ دیکھیے اسلام کے خلاف بندے کے دل میں اتنا گرج ہوتا ہے کہ کچھ بھی لے لو ہم سے، بس جان چھوڑ دو، ہمارا راستہ خالی کر دو، ہم تمہیں دنیاوی چیزوں میں کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن ہمارے دین کے کام پہ رکاوٹ نہ بنو. اس طرح کی کچھ کیفیت تھی. خیر، لوگوں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے. اس شخص کی کنیت ابو الولید تھی اور بڑا معروف تھا یہ شخص اپنی جگہ پہ اس نام پہ کہ یہ بڑا عقل مند ہے. خیر، یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کے بڑے پیار سے کہنے لگا بھتیجے. بھتیجے ایسے ہی جیسے آج ہمارے کلچر میں اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو عرب لوگ بھتیجا کہتے تھے. کہا کہ دیکھو تمہیں اپنی قوم میں کتنا عزت حاصل ہے، تم حسب کے لحاظ سے بہت ہو. یعنی تعریفیں کی آپ کی کہ آپ بہت اچھے ہو، لیکن اب آپ ایک اتنی بڑی بات لے کر اس قوم کے پاس آ گئے ہو کہ جس کی وجہ سے ساری قوم بکھری ہوئی دکھتی ہے. تم نے ان کی عقلوں کو بیوقوف کہہ دیا، ان کے معبودوں کو برا کہا. وہی باتیں دہرائی جو پہلے بھی کئی بار دہرائی گئیں. تو میری باتیں سنو، غور سے سنو، میں تمہیں چند پیشکشیں کرتا ہوں، قبول کر لو. اللہ کے نبی دیکھیے کتنے تحمل والے اور کتنے الحمدللہ صبر والے تھے. کہنے لگے کہ جی ضرور، ابو الولید آپ جو کہیے میں سنوں گا. یہاں سے عمل کی بات بھی نوٹ کر لیں، کافر ہے، مخالف ہے، دشمن قبیلے کا ہے، نیگوسیشن کے لیے آیا ہے، لیکن آپ کتنی محبت سے اس کی بات سن رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ مخالف بندے کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. نہیں نہیں نہیں، ہمیں ان سے بات نہیں کرنی، نہیں ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح کی باتیں نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا جی ضرور سنائیے، ہم سنتے ہیں. کہنے لگا دیکھو، یہ تو تم معاملہ لے کے آئے ہو، تمہیں چاہیے کیا؟ مال چاہیے؟ ہم اتنا مال دے دیں گے تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو مال کی کیا ضرورت ہے، جن کی نظریں دنیا آخرت کے خزانوں پہ لگی ہوئی ہیں. کہا اگر عزت چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ان کا خیال تھا شاید اللہ کے نبی کو لیڈر بننا ہے. یہ بھی بعض دفعہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ سارا اپنا روب رکھنے کے طریقے ہیں تاکہ ہمارا روب قائم رہے، حالانکہ روب اس کا نہیں، اللہ کے نبی کو اپنا روب نہیں رکھنا تھا، دین کے کام کو کروانا تھا. پھر کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہو، اگر آپ کی خواہش کسی خوبصورت عورت سے شادی کی ہے تو ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. اس وقت تک 4 نکاح کی حد اسلام نے نہیں باندھی ہوئی تھی، اور اسلام سے پہلے لوگ 100-100 شادیاں بھی کرتے تھے. کہنے لگا آپ کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی جن آتا ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی دماغ پہ اثر ہے، تمہارے دماغ میں کوئی خدا نازدہ فطور آ گیا تو آؤ پھر ہم کو علاج کراتے ہیں تمہارا، اور اس پہ جتنا مال آئے گا، خرچ ہوگا، وہ ہم دیں گے، تم فارغ ہو جاؤ گے. اور دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت اثر کرتے ہیں تو بندہ ایسی باتیں بولتا ہے. کتنے صبر سے اللہ کے نبی نے یہ سب سنا. پھر جب کہا کہ ابو الولید آپ اپنی بات کہہ چکے، कहा अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उस पे आपने फिर सूरत फुसिलत की तदाई आयतें तिलावत की।
بسم الله الرحمن الرحيم
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
इसमें आप देखिएगा कि आगे आते हुए अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डरावा दिया। आपने ये आयतें जब पढ़ी, एक खूबसूरत अंदाज़ और आपका इसका टेक्स्ट था कि जिसका तर्जमा भी क्या है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, हामीम ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बिशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है, बस तुम काम किए जाओ हम भी काम किए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी पढ़ते जाते और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेक के सुनता रहा। और जब आप इस आयत पे पहुंचे, आयत नंबर 13,
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
फिर भी अगर वो मुंह फेरे तो इनसे कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह करता हूँ। यानी आपने डरा दिया कि पिछली कौमों पे भी ऐसा ही हुआ, लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि उतबा ने उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया, कराबत का वास्ता दिया, कहा कि मोहम्मद इसके आगे कुछ ना बोलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो भी बात आप कह देते हैं वो हो के रहती है। और उसके बाद वहां से गया। जब वो वापस आ रहा था तो लोगों ने कहा कि उतबा जो चेहरा लेके गया था वो वापस लेकर नहीं आया। कहा सुनाओ भाई क्या हाल है। कहा मैंने आज एक ऐसा कलाम सुना कि जैसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना, वल्लाही ना वो शेर है ना जादू है ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय यह है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठे रहो। अल्लाह की कसम मैंने इसका जो कॉल सुना है इससे ज़बरदस्त वाकया रूनमा होकर रहेगा। अब अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। यानी तुम्हारे कबीले का शख्स तो तुम्हारी इज्जत और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सादत का बायस होगा। लोगों ने कहा बुलवली तुम पर भी इसका जादू चल गया। कहने लगा देखो मेरी ये राय थी, अब जो तुम करो सो करो। यहाँ से आपको देखिए कि आपको इस शख्स की जहानत का पता चलता है। ये अल्लाह के नबी को भांप गया था और कुरान चूंकि उनकी जुबान थी उनको समझ आती थी, लेकिन देखिए नसीब नहीं हुई, हिदायत तो नहीं हुई। इसके बाद कुछ रغبतें दिलाई गईं, कुछ लालच हिरस रगबत दिलाने की कोशिश की, नाकाम हो गए। कहने लगे चलाओ गिव एंड टेक पे अब बात करते हैं, सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ। कहने लगे हम आप पर एक बात पेश करते हैं, आपकी इसमें बेहतरी है। क्या है जी? कहने लगे एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें, एक साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। अब अगर हम हक पर हैं तो आपने इससे एक हिस्सा ले लिया, और अगर आप हक पर हैं तो हमने एक हिस्सा आपसे ले लिया। ज़रा इसको हाईलाइट करिएगा। आज के दौर में इस नज़रिए को क्या कहते हैं? एसिमिलेट हो जाओ। आज वेस्ट में मुसलमानों को जो पीस और अमन का नाम देकर तरीका सिखाया जा रहा है ना, वो यही है कि तुम हमें बुरा ना कहो, हम तुम्हें बुरा नहीं कहते, हम तुम्हारे साथ मस्जिद में चलते हैं, तुम हमारे साथ चर्च में चले जाओ, तुम हमारे साथ वैलेंटाइन मनाओ, बर्थडेज मनाओ, तुम हमारे साथ 25 दिसंबर मनाओ, क्रिसमस मनाओ, चलो कभी कभी हम भी जाके तुम्हारे किसी मौके पे जाके तुम्हें 14 अगस्त पे जाके मुबारक दे देंगे। अगर अल्लाह के नबी उस दिन ये बात मान जाते تو پوری امت کو جواز دے دیتے کہ دنیا کے جس خطے میں جائیں گے وہاں کا پیگن کلچر، وہاں کا مشرکانہ کلچر، وہاں کی غلط چیزوں کو اسلام میں ڈالتے جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سودے بازی کے جواب میں کون سی سورت اتری؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين.
آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ کفر اسلام کو ابزارب کر سکتا ہے، اسلام کفر کو نہیں ابزارب کر سکتا. کیسے؟ بس آپ دیکھیے کہ یہ صاف گلاس ہے نا، پانی ہے، اس میں صاف پانی ہے. ایک قطرہ کیچڑ والے پانی کا آپ اس میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، ضائع ہو گیا نا. آپ اس صاف گلاس کو لیں، پانی اسلام ہے بھی سبز، اور ہم سبز رنگ کو اسلام کا رنگ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ صاف اسلام اپنے اندر کفر کا، شرک کا، بدعت کا، بے دینی کا، غیر اسلامی نظریات کا ایک قطرہ بھی نہیں برداشت کرتا. اب آپ مثال ہے ایک دوسرے گلاس میں کیچڑ والا پانی لے کے آئیں، گندا پانی، اور مجھے کہیں کہ صاف پانی میں سے کچھ اس میں ڈال دیں. وہ تو گندا تھا، آپ صاف ڈالتے جائیں، کوئی حرج نہیں. وہ صاف تو نہیں پورا ہوگا لیکن اس کی گندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے گی. یہ کیچڑ کیا ہے؟ غیر اسلامی نظریات. یہ نقطہ آج اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے نا تو یقین کریں ہم کب کے پوری دنیا پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے لگا چکے ہوتے. اور صحابہ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا تھا، آج ہمارے لیڈروں کو نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر رہنا ہے ادھر. اتنا دکھی کرنے والا کسی نے آرٹیکل بھیجا کہ آج مسلمان ملکوں میں، ایک ملک میں جو حالات ہوتے ہیں اس پہ دوسرے مسلمان ملک اٹھ کے آ کے سٹینڈ نہیں لیتے اور ان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں. تو اصل میں یہ اپنی تنزلی اور اپنے جھکنے کی خوشخبریاں سن رہے ہیں وہ. یاد رکھیے یہ اللہ کا وعدہ، یہ میرے اور آپ پہ بھی آتا ہے اور قوموں اور ملکوں اور امامت کے منصب پہ بھی آئے گا جب بندے کی ہمدردیاں کفر سے ہو جائیں. جتنا مرضی اسلام اسلام اسلام، رمضان والا اسلام، ربیع الاول والا اسلام، عمرے والا اسلام، حج والا اسلام، اسلام اسلام کرتے رہے، اسلام نہیں ہوگا وہ. مجھے ایک بردر کے جملے یاد آ گئے، اور بڑے اللہ سے ڈرنے والے بردر ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی لاؤ بالی سے الڑ بندہ ہے. انہوں نے یعنی پتہ نہیں کس دکھ کے مارے کہا کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا کہ جتنے لوگ ارد گرد آج ہمارے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہمدردیاں کسی اور چیز کے ساتھ. دیکھیے سچا اسلام ہوگا پھر اللہ اتنا وقت نہیں لیتا. 10 10 20 25 30 40 سال سے آپ کسی دنیا کے خطے میں ہو، وہاں اسلام نہیں آ رہا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہاں آپ فیشنیبل اسلام پیش کر لیں، آدھا اسلام آدھا کفر آدھا جوہد، چند مسئلوں پہ تو آپ خوب اکڑ جائیں اور باقیوں کو آپ پی جائیں. کیا کریں، لوگوں کو ناراض تھوڑی کرنا ہے. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی نہیں آئے گا اسلام. آپ اتنا پڑھتے نہیں ہیں شاید، کبھی آپ جغرافی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، دنیا میں اسلام کہاں کب شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کے 2 سال اور 10 سال عمر فاروق کے. 98% جتنے ملک آج ہمیں دکھ رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے. جو ہی وہ بہتر دور ختم ہوا، تنزلی ہوتی گئی، ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ چلے جو ہو گئے تھے. آپ اپنی عمر کے پیچھے تھان کے دیکھیے، آپ نے اپنی اس پچھلی 25 30 سال کے تو آپ بھی ہوں گئی نا، کتنے مسلمان ہوتے ہوئے ملک سنے آج تک؟ کوئی آخری، مجھے جو اپنی ہوش کا یاد آتا ہے وہ جب روس ٹوٹا تھا تو ازبکستان اور یہ 5 7 ریاستیں نکلی ہیں اس میں سے، اس کو مسلمان ہوتے ہوئے کہہ لیں. اس سے پیچھے ہم نے تو کچھ بھی دیکھا نہیں. اور اگر میں پیدا ہو چکی ہوتی عمر فاروق کے دور میں تو آج مجھے خبر آنی تھی ایسٹرن کنٹریز میں ایک مسلم، ویسٹرن کنٹریز میں مسلم، آسٹریلیا کے قریب ایک مسلم ہو گئے. یہ کہاں سے ہوتا تھا؟ کیا ویپنس تھے، ہتھیار تھے؟ اسیمیلیٹ نہیں کرتے تھے. آج ہم مسلمان دین دار بھی نہیں سمجھتے، بے دینوں کو تو چھوڑ دیں، وہ غریب تو خواہشوں کی جنت میں جائی رہے، ہم نے لوریاں دی ہیں، ہم نعتیں پڑھتے، ہم ترانے پڑھتے، ہم گھنٹوں لوگوں کو بلا بلا کے ان کو باتیں سناتے کرتے ہیں، لیکن اسلام کوئی نہیں ہے اندر، کیونکہ اسلام ایک قطرہ کفر کا نہیں برداشت کرتا. سچا پیور دین لائیں پھر تماشا دے. کہتے ہیں نا کہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. آپ حق پہ جم کے نکلیں، قدم لگائیں، مٹی سونا بن جائے گی آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مدد آ کہاں سے رہی ہے، یہ کام کر کون رہا ہے، یہ باتیں کون کروا رہا ہے. ہمارے تو ریسورسز نہیں، ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہیں. اللہ یہ کام کیسے پھلتے جا رہے ہیں، یہ کیسے اور نئے سے نئے منظر سامنے آتے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن مدد بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے ہر رمضان آپ اپنے لیے کرائیٹیرین بنا لیں، ہر رمضان کے بعد اگر آپ کو پہلے سے زیادہ کوئی نیکی کا موقع مل جائے تو مبارک ہو کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا. ہر حج اور ہر عمرے کے بعد بھی یہی ہے، اور ہر قرآن کے کورس کے بعد اگر آپ کو ایک اور کورس کرنے کی توفیق مل رہے، کوئی نیکی کرنی ملے، مبارک ہے. ہر بچے کے پیدا ہوتے ہی آپ کو اب اللہ سے اور نیکی کی توفیق مل گئی. شادی سے پہلے ذرا ڈھیلے ڈھالے تھے، شادی ہو گئی، اب آپ اور نیکیاں کر رہے ہیں، تو مبارک ہے اللہ کے لیے. لیکن اگر اس سے اپوزٹ ہے، نعمتوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ کوئی نیکی نہیں پہلی بھی جاتی جا رہی ہے ہمارے ہاتھ سے، تو بیٹھ کے روئے بندہ، غم کرے کہ اللہ میں کدھر جا رہا ہوں. اللہ کی مدد اس دور میں آ رہی ہے جب نختے، کمزور، کچھ نہیں تھا، جان بچانے کے لیے حبشہ جا کے چھپے ہوئے ہیں، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے. لیکن اندھیری رات میں عمر کی ایک شعا پھوٹ گئی، حضرت حمزہ کی پھوٹ گئی. اب یہ دیکھیے کفار جو کمپرومائز پہ آ گئے، بھلا یہ کیا دکھا رہا ہے؟ پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں. دیکھیں نا آپ کس سے بات کرتے ہیں جا کے جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں لاؤ جی آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بھاگ جو ہے ہی کچھ نہیں، آپ سارا نام ہی ہمارا ہے، ہمارا نام ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. پھر آخر 2-4 سال میں ذرا عقل کام کرتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی کچھ ہے، تو پھر ذرا سیدھے ہوتے ہیں، پھر کوئی بات کرے تو سن لیتے ہیں. لیکن آج تو گھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ برابری، 1 سال آپ کر لیں 1 سال ہم کر لیتے ہیں، تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ کل جال حق و زحق الباطل، حق آ رہا ہے اور باطل جا رہا ہے. آپ جمے رہیں، یقین کریں سارے مخالف ایک وقت آئے گا کہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ پکڑائیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے آپ کے پاس، اور ان کو اس حق سے ہی ڈر لگتا ہے، اس حق کو لوگ سمجھے ہی نہیں آج تک، اسی لیے تو آج پریشان ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے صاف نہ کر دیا. اگلی آیتیں آپ ساری خود پڑھیے، پیج 117 پہ بہت خوبصورت آیات ہے، میں نمبر بول دیتی ہوں، سورت زمر کی آیت 64. سورت الانعام کی آیت 56.
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ.
سورۃ یونس آیت 15.
قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدل.
سورۃ یونس آیت 15 کا اگلا حصہ بھی ہے.
قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 73 سے 75.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
اور اسی طرح کے کچھ سوالات انہوں نے پوچھنے شروع کر دی، یعنی ہر ممکن کوشش کر لی کسی طرح مسلمانوں کو لٹ ڈاؤن کریں. لیکن اللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے نبی کو گائیڈ کرتے رہے، کہہ دو خبردار، اف غیر اللہ ہی تامرونی، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو گویا کہ اسلام بڑا کلین اینڈ کلیئر مذہب ہے، اس نے بتا دیا کہ کسی کی ایسی دعوت کو آپ قبول نہیں کر سکتے جس میں حق کے اندر باطل کی آمیزش ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی کو بہت پزل کرنا شروع کیا، کوشش کی، اور کچھ نہ ہوا تو ایک اور ہتھ کنڈا اٹھایا کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھو جو ان لوگوں کے خیال میں اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی۔ اس میں ایک موضوع تھا روح کا، اصحاب کہف کون تھے، بنی اسرائیل مصر میں کیسے آگے ملک شام سے، یہ باتیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 میں اور کہف میں آگے جا کے ملتی ہیں۔ بس آپ ساری باتوں میں یہ کہہ لے کہ ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اسلام کا راستہ روکے۔ ایک ہتھ کنڈا کے اختیار کیا کہ مدینہ میں جو یہود رہتے تھے جا کے ان سے ملے، میٹنگ کی، کہا بھائی ہم تو تھک گئے ان کا مقابلہ کر کے، اب آپ کچھ کریں، کیونکہ آپ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان سے کہو کچھ کریں۔ پھر یہود سے باتیں پوچھ کے آتے، وہ ان کو خوب اندر سے جڑے کاٹتے، خوب کہتے ہیں جا کے یہ پوچھنا، اچھا یہ پوچھنا، یہ پوچھنا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور ہتھ کنڈا اختیار کیا اور وہ کیا تھا کہ یہ غریب غریب لوگ کیوں آپ کے پاس آتے ہیں، بلال، خباب بن عرت، ان کو ہٹائیے۔ اس پہ سورۃ الانعام آیت 52 میں اللہ نے گائیڈ کر دیا،
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں، اسے صبح شام پکارتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کلاس کانشس ہو گئے کہ ہم بڑے سردار تب بات مانیں گے جب یہاں ہر طرح کے لوگ نہیں آئیں گے بلکہ ہم آئیں گے۔ پھر ایک اور دھمکی، اور وہ کیا تھی، عذاب لانے کی دھمکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرقین کو یہ دھمکی دی کہ دیکھو اگر تم میری مخالفت کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن بظاہر عذاب آتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا، بظاہر تو حالات ابھی مسلمانوں کی خراب تھے نا، تو اس پہ پھر وہ آ کے کہتے تھے اچھا جی کب آئے گا عذاب۔ تو اس کا جواب سورت حج کی آیت 47 میں اللہ نے دیا،
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،
کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، یہ ایک دن غلطی کرتے ہیں، 1000 دن کریں گے تو اللہ کی نظر میں وہ ایک دن ہے، مطلب یہ کہ ابھی ان کی مہلت لمبی ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت 54 میں بھی یہی بات آ گئی،
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
کہ یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے۔ سورۃ نحل کی آیت 45 سے 47 میں بھی یہی بات کہہ دی گئی،
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ،
کہ کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو ان کے آنے جانے کے وقت میں پکڑ لے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراووں کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سب قسم کی کوششیں ہوتی گئیں کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو روکا جائے، کبھی ترغیب، کبھی خوف، کبھی بھڑکتے، کبھی ڈھیلے پڑتے، حجتیں بازیاں کرتے، کیا کچھ کرتے، لیکن یہ معاملہ چلتا ہی گیا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب کے پاس آ کر بھی انہوں نے جب یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ابو طالب نے اس بات کو نہ مانا، انکار کیا۔ اب یہ وہ وقت ہو گیا تھا، اب سوچئے کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے مجھے ان حالات کو پڑھتے اور بتاتے ہوئے کہ کسی کا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں اور آپ پریس کر رہے ہیں، پریس پریس، آپ دیکھتے نا کہ جب وہ مشین سے یوں دباتے نا تو آخر میں اندر ایسے لگتا ہے کہ شاید نسیں پھٹ جائیں گی۔ اب یہ وہ کیفیت آ گئی ہے کہ ایک انتہائی اقدام کیا مکہ والوں نے، اور وہ کیا کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان کو الگ کر دو، آئسولیٹ کر دو، رہنے دو، ان کو بڑے نیک بنتے ہیں، نہ ان کو شادیوں میں بلاؤ، دعوتوں میں نہ بلاؤ، ان کی بات نہ سنو، چلے ہم ان کو اگنور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے خاندانوں کے کچھ لوگ جو تھے وہ بیٹھے جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیں گے اور نہ شادی بیاہ کریں گے۔ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ان کی بیٹیوں کے نہ رشتے لو نہ ان کے بیٹوں کو رشتے دو، ہم تو اس پہ ہی پھسل جاتے ہیں، رشتوں کے نام پہ تو ہم یوں پھسلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ساری نماز روزہ دین تقویٰ پرہیزگاری ایک طرف اور کوئی ایک رشتہ آ جائے ہمارے سامنے ذرا رغبت والا تو اس کو ریجیکٹ کرنا دوسری طرف۔ دوسری انہوں نے کیا بات کی کہ ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، کیا ہوگا، منی میٹرز خراب ہوں گے نا، اور مال کا نقصان بھی لوگوں کو آپ دیکھیے بہت دفعہ اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے۔ تیسرا کیا تھا کہ ان سے بات چیت ہی نہ کریں، قطع کلامی نہ کرو، یعنی ان کو اگنور کرو، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یعنی ان کا خیال ہی نہیں رکھیں گے، بے مروتیں بن جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور شرط ایک ہے، یہ بائیکاٹ کب ختم ہوگا، ایک اونلی چوائس ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کو قتل کریں۔ سوچ سکتے ہیں کیا حالات ہوں گے وہ مکہ کے، آج اس پرسکون ماحول میں بیٹھ کے پڑھنا اور بات ہے، آپ اپنے اوپر لیں۔ اگر یہ ساری باتیں اس شہر میں اس ملک میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے، لائیں اپنے اوپر، کیا حالات ہوں گے، کتنے بچیں گے، کچھ رشتوں کے نام پہ پگھل جائیں گے، کچھ کاروبار کے نام پہ، اور کچھ پیئر پریشر پہ آ جائیں گے۔ بہرحال یہ صرف باتیں نہیں تھی، اس کو ڈاکیومنٹیشن میں کیا، ایک صحیفے پہ لکھا، خانہ کعبہ کے اندر جا کے لکھ دیا۔ جس نے یہ رائٹنگ لکھی اس کا نام بغیت بن عامر بن ہاشم تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی اور واقعی اس کے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں وہ شل ہو گئیں، یعنی جن ہاتھوں سے اسلام کے خلاف ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اللہ ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہتے کہ ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب، خواہ مسلمان ہو یا کافر، سب شاب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ یہ کیا تھی، اس کو سمجھ لیں، جیسے گھاٹیاں ہوتی تھیں پہلے دور میں، آپ نے دیکھا ہے کہ قلعے ہوتے تھے بلند سی دیواریں کھڑی کر کے، تو ابو طالب کا گھر کہہ لیں، ایک قلعہ نما کہہ لیں یا ایک ایسی گلی کہہ لیں، ایک ادھر گیٹ لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے، سب اس کے اندر جمع ہو گئے۔ باہر سے ناطقے بند، کھانا پانی بند، کوئی باہر سے تجارتی قافلہ آتا باہر ہی سب خرید لیتے، مسلمانوں تک پہنچنے ہی نہ دیتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بھوکوں مرنے لگے، سخت مشقت میں پڑ گئے، درختوں کے پتے کھائے، چمڑے کھائے، فاقوں پر نوبت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی، کوئی چیز ان کے پاس پہنچ نہیں سکتی تھی، جاتی بھی کوئی چیز اندر تو چھپ چھپا کے جاتی تھی۔ حکیم بن حزام تھے، اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجواتے۔ یہ لوگ اس گھاٹی میں قید ہو گئے، صرف حرمت کے 4 مہینوں میں باہر نکلتے کیونکہ اس میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خریدتے، مکہ والے اس چیز کو اتنا مہنگا کر دیتے کہ مسلمان خرید ہی نہ سکے۔ اور 3 سال اس میں گزر گئے، لکھیے ذرا اپنے پاس، 3 سال کی آزمائش، کیا حالات ہوں گے کہ مسلمانوں نے خود کو گھاٹی میں بند کر لیا، کیونکہ باہر نکلیں گے تو جان کے خطرے ہیں، ایمان کے خطرے ہیں، مال کے خطرے ہیں، لیکن ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کے نبی مسلسل دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں عرب قبائل جب چاروں طرف سے مکہ میں آتے آپ دعوت دیتے۔ کون سا مزاج سمجھ آ رہا ہے آپ کو اسلام کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کیا لگ رہا ہے یہ وہی مسلمان آج جو اللہ کے نبی تھے؟ کتنی نبی سے محبت ہے، عاشقان نبی مصطفیٰ، مجتبیٰ، اور لمبے چار کلابے لگا کے اللہ کے نبی کا نام لوگ لیتے ہیں 3 سال. اور اسی کی کہانی ہے جو اللہ کے نبی کی پیچھے روایت سنائی تھی کہ ایک مہینہ ایسا بھی گزرا 30 راتیں اور 30 دن کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی تر جگر والا کھائے، یعنی انسان نہیں کھا سکتا، بکریوں کی طرح. کہتے ہیں کہ جیسے بتے کھاتے ہیں نا بکریاں، یہ کھاتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یعنی قضائے حاجت کے لیے، تو ہمارے جسم سے جانوروں کی طرح مینگنیاں نکلتی تھیں. جب کھانے پتے ہیں تو بکریوں کی طرح مینگنی ہی نکلنی ہے. یہ کیوں نہیں جھکے، کیوں نہیں رکے؟ آج ہم روتے ہیں، کھاتے پیتے رو رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے دکھی ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح سے اپنے آپ کو اس وقت میں سمجھتے ہیں کہ جس کی حالت نہیں ہے، بہت دعا کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا پرکھیں، دیکھیے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، سیرت پڑھنے کے بعد اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ختیجہ کے انتہائی بڑھاپے کے دن تھے. وہ بوڑھی عورت ایک مرد مومن سے شادی کے بعد دولت مند عورت تھی، اور ادھر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ان کی صحت خراب ہو گئی. ظلم کی حد تھی. آپ دیکھیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو وہ ختم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھی تو مجبور تھے، اللہ تو مجبور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ جو تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ ظلم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ انسانیت نہیں کہتے. 5 لوگ ان کے بیٹھے اشراف میں سے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ظلم کر رہے ہو، یہ نہ کرنا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اس صحیفے کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کا کام دیکھیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ دیکھیے ہم کتنی جلدی تھک جاتے ہیں نا اسلام کے کاموں سے، ریئیکشن برداشت نہیں کرتے، ہائے دکھی ہائے دکھی، کھاتے پیتے روتے ہیں، کرسیوں میزوں پہ بیٹھ کے دین کا کام سیکھتے کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. ایک کام کریں دوسرا کرنا پڑیں تو تھک جاتے ہیں. 3 سال شاب ابی طالب، درختوں کے پتے، سوشل بائیکاٹ، ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرنے، کچھ نہیں کرنا، اور مسلمان سب، اور اللہ کے نبی پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ بازاروں میں، گلیوں میں، حج کے میلوں میں جا جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. یہ دین کیا سکھاتا ہے؟ کام کام، مسلسل کام، خوشی غم دکھ سکھ، کبھی اس کام کو چھوڑنا نہیں. 3 سال ان حالات میں جب گزرے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈالا کہا اس کو ختم کریں. آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم خود ہی اس معاہدے کو ختم کر دیں، جب جا کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا ہوا وہ صحیفہ دیکھا، تو اللہ کی شان دیکھیے کہ دیمک اس سارے کاغذ کو کھا چکی تھی جو ان کے معاہدے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں جہاں لفظ اللہ تعالیٰ کا تھا نا، نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بالکل ویسے ہی تھا، اور باقی سب کاغذ کھایا جا چکا تھا. محمد کو تو رسول مانتے ہی نہیں تھے نا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے حکم سے یہ صحیفہ پھر چاک ہو گیا. یہ جو 5 لوگ تھے، ہشام بن عمر تھے، بنی لوئی سے ان کا تعلق تھا، زہیر بن ابی امیہ تھے، قبیلہ مخزوم. یہ شخص کہتے ہیں کہ زہیر کے پاس گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ کے جو بیٹے تھے، پھر متم کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس گئے، یعنی یہ چند کم درجے کے کافر کہہ لے کہ ان سے اللہ نے اچھا کام کرایا، ان 5 کو بٹھایا کہ رشتہ داریوں کا دکھایا کہ دیکھو کیا کرتے ہو، اور کچھ نہ مانو تمہارا رشتہ دار تو ہے، اور اس طرح سے پھر ان کو ملامت کیا، اور الحمدللہ یہ پھر پروگرام ختم ہوا. صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جمی، تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا، پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے کہنے لگا مکے والو، اب سنیے اس کے دل میں رحم آ رہا ہے مسلمانوں پہ، ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو، نہ وہ بیچ سکے نہ خرید سکے، واللہ ہی میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. ابو جہل کو غصہ آ گیا، کہنے لگا تم غلط کہتے ہو، واللہ ہی ہم اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے، یعنی ایسے ہی چلے گا، گرج تھا نا اس کے دل میں. زما کہنے لگا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے. مطلب ان کے سب لوگوں میں پھر چپکلش شروع ہو گئی. ابو البختری کہنے لگا نہیں زما ٹھیک کہتا، یعنی آپس میں ان کی باتیں تھی. متم بن ندی کی باری آئی، کہنے لگا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، ہم اس سب سے بیزار ہیں. اسی طرح بہرحال یہ ساری باتیں ہوئیں. ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ ہم اس موقع پہ کچھ اور نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم سب نے خفیہ میٹنگ کی ہے، رات کو ایکا کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ دے رہے ہو. لہٰذا اس کی آخری وقت تک رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بائیک آٹ جاری رہے گا. آج ہم باتیں کرتے ہیں اسلام کی، آپ سوچئے تو صحیح کس طرح وہاں یہ سارے حالات ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل کتنا غمزدہ ہوگا. میں ایک دفعہ سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی آ جائے نا، نماز چھٹی، دین کا کام تو ہر ویسے ہی پیچھے کر دیں، 3 مہینے کی سکھ لیو آ جائے گی، جی ہم بہت بزی ہیں، وہ بچے کا معاملہ کرنے پاکستان جا رہے ہیں، وہ بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے 6 ماہ کی تب چھٹی دے دے، بچوں کی اب شادیوں کے دن ہے. آپ کو بھی کئی لوگ مشورے دے رہے ہوں گے، گھر بیٹھو بچوں کے رشتے ڈھونڈو، یہ کیا قرآن پڑھنے پڑھانے جا رہی ہو اور دیکھو بچے پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہیں. اس سے بھی کوئی کڑا وقت آ سکتا ہے اسلام پہ؟ کیا اللہ کے نبی اس وقت میں بریک لیتے تو لے سکتے تھے؟ بالکل لے سکتے تھے، جان کے لالے پڑے ہیں، کام ہو رہا، تبلیغ نہیں رکی، انذار نہیں رکا، کیونکہ تبلیغ اور انذار، مسلمانوں کو برائیوں سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، اور کفار کو اسلام کی دعوت دینا، یہ امت مسلمہ کی بقا ہے. دیکھیے جسم میں خون رک جاتا ہے نا تو موت ہے. امت مسلمہ جب نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتی ہے نا تو اس کی زندگی مری ہوئی. آج امت سٹرلائز ہے، پیچھے بھی بات ہوئی ہے نا بھی، یہ اس وقت امت جمود کا شکار ہے. اس وقت ہم بیمار ہیں، اکیلی طور پہ تو ہو سکتا ہے ہم صحت مند ہیں، وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پہ آج امت مسلمہ بیمار امت ہے. وجہ کیا کہ درد نہیں، کر سکتے ہیں کام کرتے نہیں، اتنی آپشنز لے لیتے ہیں، نہیں نہیں میں سیریس نہیں ہوں، نہیں میرا ارادہ نہیں ہے، ابھی نہیں، ٹو مچ، مشکل ہے، ہائے اتنا وقت ہوگا، یہ ہوگا، کچھ نہیں، کام تو شروع کرو، اللہ کی طرف چلو. میں کہتی ہوں آپ سب اپنی ایک ایک دوست اور سہیلی اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ کے یہ رو سکے نہ تو رو لیں، ادھر آ سکتے ہو تو ادھر آ جاؤ، گھر میں بیٹھ کے گلوبلی کہیں سے سن سکتے ہو تو سن لو، لیکن ایک دفعہ نیت تو کرو. اور چلو کوئی کام کر لیا ہو نا تو دوبارہ نہیں کرتے، کر لیا ہوا نا کام، اب کھانا پکا لیا، اب اور کیوں پکائے، کیا بھی نہیں ہے یہ کام، ابھی موت کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے والی ہوں، قرآن ہی نہیں پڑھا. روز 5 دفعہ قرآن پڑھتی ہوں نماز میں بغیر سمجھے، 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، یا کا نعبد و یا کا نستعین، سمجھ ہی کوئی نہیں، وعدے جھوٹے، باتیں کچھ، دل کہیں، دماغ کہیں، ہر ایک سوچے. آج یقین کریں ہم نہ چلے ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کبھی آپ مسلمانوں کے پیچھے دور پڑیے، اسپین جب ڈوبا اور جب یہ پچھلا زوال آیا، نسلوں نے پھر اپنے بڑوں کو کیا کیا خطاب دیے. آج یہ جو ہماری نسلیں رقص و سرود اور گانے بجانے میں، یہ ریئیکشن ہے، یہ بیچارے ڈپریشن اور ڈرگس کا جو شکار ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے باپ دادا نے زندگی کو بنا کیا لیا ہے، اتنی دولت کر کے لینا کیا ہے، اتنی جو جمع کرتے اس سے کمانا کیا ہے. آج دنیا سے چلے گئے، کل یہی دولت تمہارے بٹواروں اور لڑائیوں کا نشان بن جائے گی، اس کو اور بڑھا رہے ہو، اور دین کی دولت، تقوی کی دولت، ایمان کی دولت جو ملنی تھی اس کو چھوڑ دیا تم نے. کیا حالات میں اللہ ہمیں لے جاتا ہے، میرا تو دل یقین کرے پھٹ رہا ہے. ہمیں کوئی ایک دن گھر میں بند کر دے نا، خبردار تم نے کوئی دین کے کام کے لیے نہیں نکلنا، تو آنسو بہا کے ساتھ ہی روتے ہیں، ہاتھوں سے اپنی اپلیکیشن بھیج دیں گے، پابندیاں لگ گئی ہیں، میاں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے ذرا زیادہ دین کا کام کرتی ہوں تو، بچے پھر ذرا فیل کرتے ہیں کہ امی ہمیں ٹائم نہیں دیتی، اور پاکستان والے تو کہتے ہیں آپ تو اب ہمیں ملتی نہیں، بس اس پہ ہی رونا شروع، اپنی ذات کے بت کو پوچھتے ہیں ہم، گھر کا کام نہیں ہوتا پھر اب کیا کریں، پلیز اب تھوڑی سی چھٹی کریں، اور دیکھیں نا اب اتنے سال سے لگے ہیں، آپ کچھ ذرا کما کھا لیں، ذرا کچھ پیسے کما لیں. شیطان اس طرح سے ہمیں دکھی کرتا ہے، میں کہتی ہوں جس چیز پہ فخر کرنا چاہیے اس پہ شیطان ہمیں دکھی کر دیتا ہے، دکھ دکھ دکھ. کبھی دکھی لوگوں سے دین کا کام نہیں ہوگا، روتے لوگ نہیں کرتے، اللہ چھڑوا لیتا ہے. آج روئیں گے کل اللہ ایسا زبردست بہانہ بنائے گا، آپ چیخیں چلائیں لیکن آپ کو اللہ چھڑوا دے گا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم نہیں کر سکتی یہ کام، بھاگ جاؤ، اتنا ہی نصیب تھا تمہارا. چوٹیں کھانے والے لوگ کس طرح سے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس طرح سے بچا لیا.